السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
کراچی میں فوج کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان کے دھڑے جماعت الاحرار کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ مستعفی، نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نامزد، انتخاب جمعے کو۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
آسیان تنظیم کے اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ کی سرتاج عزیز سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
گایوں کے تحفظ کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف پارلیمنٹ میں ہنگامہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے 3rd روز کے اہم سپیکر صدر باراک اوباما ہوں گے، جو امریکیوں کو بتائیں گے کہ ان کے خیال میں ہلری کلنٹن ان کی جگہ لینے کی کیوں اہل ہیں۔ اور شام میں ہونے والے دوہرے بم حملے میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی طالبان نے حال ہی میں کراچی میں فوجی اہلکاروں کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ طالبان کے ایک دھڑے کے ترجمان نے میڈیا کو ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں منگل کو فوج کی ایک گاڑی پر حملے میں 2 اہلکاروں کے مارے جانے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ طالبان نے فوج کے 2 اہلکاروں کو ہدف بنایا۔ واضح ہے کہ کراچی میں صدر کے علاقے پارکنگ پلازا میں موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے فوج کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، اور متعدد گولیاں لگنے کے باعث لانس نائک رزاق اور سپاہی خادم دم توڑ گئے تھے۔ اگرچہ فوج کی گاڑی پر حملے سے متعلق طالبان کے دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائی سے ایک بات کی عکاسی ضرور ہوتی ہے کہ شہری علاقوں میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کراچی میں اگرچہ صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہر سے دہشت گردوں یا ان کے حامیوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا ہے۔
یہ تو جو انہوں نے قبول کیا ہے اس کی ذمہ داری، جو کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا کراچی میں، تو یہ میرے خیال میں اس کو میں تو فوراً ہی ماننے کے لیے تیار، جب تک اس کی مکمل تفتیش نہ ہو اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کا تعین نہ کیا جائے، کیونکہ ٹی ٹی پی پہلے بھی اس قسم کی ذمہ داریاں جو ہے نا، جو بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ تو دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ان کے سلیپر سیل، بالکل ان کی قابلیت میں کافی کمی آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وائپ آؤٹ آف کراچی، نہیں، بالکل نہیں۔ کراچی میں صورتحال ابھی یہ جس سطح پہ ہم پہنچے ہیں، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فریجائل اینڈ ریورسیبل۔
کراچی میں رینجرز کی زیر قیادت دہشت گردوں اور شر پسند عناصر کے خلاف کارروائیوں کے باعث ملک کے اس ساحلی شہر میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے، تاہم حالیہ ہفتوں میں شدت پسندوں نے نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا بلکہ معروف قوال امجد صابری کو بھی دن دہاڑے قتل کیا گیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا، جنہیں تقریباً 1 ماہ بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک سے بازیاب کروایا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ سندھ کے وزیراعلیٰ سید قائم علی شاہ نے گورنر سندھ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ نئے وزیراعلیٰ کے انتخاب سمیت سندھ کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ کے وزیراعلیٰ قائم علی شاہ مستعفی ہو گئے، اور سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے، جس کے لیے انتخاب سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جمعے کو ہوگا۔ قائم علی شاہ نے اپنا استعفیٰ بدھ کو گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کو پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے قائم علی شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس مل کر کام کرتے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات رہیں گے۔
جو چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کو بحیثیت وزیر اعلیٰ امیڈیٹ جو چیلنج ہے وہ آن گوئنگ چیلنج ہے، اور وہ چیلنج لا اینڈ آرڈر، اسٹیبلٹی اور جو ایک پروسیس چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، کرمنالٹی کے خلاف، اور صوبے میں دیرپا امن لانے کی جو سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، اس حوالے سے جو ایک ایفرٹ چل رہی ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔
قائم علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ وہ پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔
اسمبلی ویسے کال ہو گئی ہے پرسوں، تو پرسوں ہی فیصلہ اسمبلی کرے گی۔
تجزیہ کار مظہر عباس نے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
یہ ضرور ہے کہ مراد علی شاہ سے یہ توقعات ہیں کہ وہ، کیونکہ قائم علی شاہ کے مقابلے میں 20-25 سال چھوٹے ہیں، یعنی اور زیادہ ذرا اسرٹیو بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ انیشیٹیوز، کچھ جو پارٹی پالیسیز ہیں اس کو ذرا اسپیڈ اپ کر سکیں، بہتر انداز میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرا سکیں، انفورس کر سکیں۔
گزشتہ روز کراچی میں بلاول ہاؤس میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے پارٹی اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے قائم علی شاہ کی بجائے مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارتی راجیہ سبھا میں حزب مخالف کی جماعتوں نے اقلیتی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک پر شدید احتجاج کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
حزب اختلاف کے متعدد ارکان نے بدھ کے روز پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں گایوں کے تحفظ کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف پرزور احتجاج کیا۔ انہوں نے ایوان کے وسط میں جا کر ان واقعات پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے مدھیہ پردیش کے مندسور ضلع میں ایک ریلوے اسٹیشن پر دو مسلم خواتین کی پٹائی کے خلاف آواز بلند کی۔ مبینہ گائے محافظوں نے اس نظام پر کہ وہ فروخت کرنے کے لیے بیف لے جا رہی ہیں انہیں پولیس کے سامنے زدوکوب کیا۔ بی ایس پی کی صدر مایاوتی نے الزام عائد کیا کہ نہ تو بی جے پی اقتدار والی ریاستی حکومتیں ایسے واقعات پر کوئی کارروائی کر رہی ہیں اور نہ ہی مرکز کر رہا ہے۔
تو مدھیہ پردیش میں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے تو گو رکشا کے نام پر وہاں پر جو مہلاؤں کے ساتھ بڑے پیمانے پر اتپیڑن کیا گیا ہے، ان کو پیٹا گیا ہے، پولیس کھڑے ہو کے وہاں پہ تماشا دیکھ رہی۔
کانگریس رکن غلام نبی آزاد نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گایوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے، لیکن اس بہانے سے مسلمانوں اور دلتوں پر حملے کرنا غلط ہے۔ دیگر ارکان نے بھی دلتوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پر احتجاج کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ریاست میں پرتشدد واقعات ہوں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدھیہ پردیش کی حکومت نے اس واقعہ پر کارروائی کی ہے۔ ان کے اس بیان پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا۔ خیال ہے کہ مذکورہ خواتین کو ہندو دل کے کارکنوں نے زدوکوب کیا تھا۔ ان کے قبضے سے جو گوشت برآمد ہوا اس کی جانچ کی گئی تو بھینس کا پایا گیا۔ پولیس نے ان دونوں عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے انہیں عدالت میں پیش کیا، جس نے خواتین کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ لیکن جن لوگوں نے پولیس کے سامنے ان عورتوں کی پٹائی کی تھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس سے قبل گجرات کے اونا تعلقہ میں 4 دلت نوجوانوں کو مبینہ گائے کے محافظوں نے نیم اوریاں کر کے زدوکوب کیا تھا اور ایک کار میں باندھ کر ان کا جلوس نکالا تھا۔ ان کا الزام تھا کہ ان نوجوانوں نے گائے ذبح کی ہے، لیکن سی آئی ڈی کی جانچ رپورٹ میں پتا چلا کہ دلت نوجوان جس گائے کی کھال اتار رہے تھے اسے ایک شیر نے ہلاک کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد گجرات میں جگہ جگہ دلتوں کا زوردار احتجاج جاری ہے، وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دریاسنا گجرات کے بناسکاٹھا ضلع کے 1000 دلتوں نے مبینہ نابرابری کے خلاف بطور احتجاج بودھ مت اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مدھیہ پردیش کے 50 دلت خاندانوں نے عدم مساوات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں خودکشی کی اجازت دے دیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
منگل کے روز امریکہ کی سابق وزیر خارجہ اور ڈیموکریٹک پارٹی نے تاریخ رقم کی جب امریکہ کی ایک بڑی سیاسی پارٹی نے ایک خاتون کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ منگل کی شام امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے کنونشن میں ووٹ کاؤنٹ کے ذریعے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو آئندہ صدارتی انتخاب میں اپنا امیدوار نامزد کیا۔ صدر براک اوباما ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے تیسرے روز کے مرکزی اسپیکر ہیں، جو امریکیوں کو بتائیں گے کہ جب وہ جنوری سن 2017 میں وائٹ ہاؤس سے اپنا 8 سالہ دور صدارت ختم کرتے ہوئے رخصت ہوں گے تو وہ ہلری کلنٹن کو اس عہدے کے لیے کیوں موضوع خیال کرتے ہیں۔ نائب صدر جو بائیڈن اور اس دوڑ میں نائب صدر کے لیے ہلری کلنٹن کے ساتھ شامل ریاست ورجینیا کے سینیٹر ٹم کین اور نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ اس سے ایک روز بعد ہلری کلنٹن کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ادھر ریپبلکن پارٹی نے ایک بار پھر ای میلز افشا ہونے کے واقعے کو اٹھایا ہے اور ان کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں کہا ہے، کیا کہا ہے یہ جاننے کے لیے فلاڈیلفیا میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے سے گفتگو کی ہے خالد حمید نے، آئیے سنتے ہیں۔
منگل کی شام امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے کنونشن میں ووٹ کاؤنٹ کے ذریعے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو آئندہ صدارتی انتخاب میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اور ادھر ریپبلکن پارٹی ای میلز کے اس اسکینڈلز کو اچھا رہی ہے جو کہ پچھلے دنوں افشا کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ بیانات دیے ہیں۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں محمد عاطف کے پاس، جو اس کنونشن میں موجود ہیں۔ السلام علیکم عاطف۔
میل سکینڈل کا ذکر کیا ہے، اس میں کچھ ذرا ٹوسٹ آ گیا ہے۔ پہلے تو جب ای میلز کا سکینڈل سامنے آیا تو پتا چلا کہ ڈی این سی کمیٹی سپورٹ کر رہی تھی انٹرنلی ہلری کلنٹن کی مہم کو، اور کچھ ایسے الفاظ اور اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شاید برنی سینڈرز کی کیمپین کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن کچھ ڈیموکریٹس نے یہ بیان دیا ہے، تحقیقات سے یہ پتا چلا تھا کہ شاید رشین ہیکرز نے یہ ای میل ہیک کی تھیں اور بعد میں ریلیز کی ہیں، لیکن کچھ ڈیموکریٹک حلقوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں انوالو ہو، ٹرمپ کی کیمپین اس میں انوالو ہو۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ولادیمیر پوٹن سے کبھی نہیں ملے، صرف یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے ان کے بارے میں چند اچھے الفاظ کہے تھے جس کا جواب انہوں نے بھی ایک اچھے انداز میں دیا تھا، اور یہ کہ اگر وہ صدر بنتے ہیں تو کیوں نہ چاہیں گے وہ کہ رشیا سے بھی امریکہ کے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ تو یہ اس پریس کانفرنس کا لب و لباب ہے۔ لیکن ٹرمپ چونکہ ذرا بولتے فل بدی ہیں اور بولتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایک اور کانٹروورسی کھڑی کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں رشیا کے ہیکرز کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلنٹن ہلری کلنٹن کے دورے خارجہ میں، جس میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس دور میں ان کے جو پرائیویٹ سرور سے 3000 ای میلز ڈیلیٹ کی گئی ہیں، ان ای میلز کو 30,000 ای میلز کو وہ ڈھونڈ نکالے اور لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ تو اس سے ایک اور کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو ملک کی صدارت کے لیے آگے آ رہا ہے اور انتخاب لڑ رہا ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے ایک ملک کے ہیکرز کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آئیں اور اس کے گورنمنٹ سسٹمز کے اندر گھسیں اور وہ ای میلز نکالیں جو غائب کر دی گئی ہیں۔
اچھا، تو دوسری طرف ڈیموکریٹک کیمپ میں اس کے بارے میں کیا تاثر ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں سے کیا ریئیکشن ہے؟
ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ای میلز کے کانٹینٹ پہ زیادہ بات نہیں کی جا رہی، جو کانٹروورسی ہے وہ تو ای میلز کے کانٹینٹ پہ ہے، جس کے نتیجے میں ڈیبی شورٹس نے استعفیٰ تو دے دیا ہے، لیکن اس پر بات زیادہ کی جانی چاہیے کہ کیوں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے اندر لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس پہ۔ کیا صرف یہ ڈیبی شورٹس کی غلطی تھی یا یہ ایک انسٹیٹیوشنل غلطی تھی؟ کیا صرف ڈیبی شارٹس کو جانا چاہیے یا مزید لوگوں کو بھی جانا چاہیے؟ تو یقیناً ڈیموکریٹک پارٹی نے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے اور یقیناً اس پہ سوالات اٹھنے چاہیے.
آج تیسرا روز ہے کنونشن کا اور اس میں امید یہ ہے کہ صدر اوباما بھی خطاب کرنے والے ہیں.
جی ہاں, صدر اوباما بھی خطاب کریں گے, جو بائیڈن بھی خطاب کریں گے اور ہلری کلنٹن کے رننگ میٹ ٹم کین بھی آج خطاب کریں گے. یہ تینوں آج کی بہت اہم تقریر ہوں گی اور یقیناً صدر اوباما کی تقریر سب سے زیادہ اہم ہوگی کیونکہ صدر اوباما موجودہ صدر ہیں, وائٹ ہاؤس میں ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ہلری کلنٹن صدر اوباما کی پالیسیز کو آگے لے کر چلنے کے بیانات دے رہی ہیں.
اچھا عاطف, ہمارے جو سننے والے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے اب سننا شروع کیا ہوگا, تو انہیں یہ بتائیے گا کہ ہلری کلنٹن کے نامزد ہونے کے بعد کل سے آج تک کیمپ میں کیا تاثرات ہیں اور کس قسم کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کیا یہ پارٹی متحد ہے, اتحاد ہے اس میں؟
پارٹی کافی حد تک متحد ہے لیکن بعض لوگ ابھی بھی ناراض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ برنی سینڈرز کے سپورٹرز میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی اور نوجوان جو کہ جذباتی ہوتے ہیں اتنی جلدی اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر سکتے جتنا کہ تھوڑا مڈ ایج کے لوگ یا بڑی عمر کے لوگ کمپرومائز کرنے کی ایک ان کے اندر ابیلٹی آ جاتی ہے نیچرلی. تو نوجوانوں کے اندر کمپرومائز کرنے کی ابیلٹی ذرا دیر سے آتی ہے کیونکہ وہ جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں اور برنی سینڈرز کی کیمپین ہی جذبات سے بھرپور تھی. جس طرح سے انہوں نے اس کیمپین کو چلایا, جس طرح سے نوجوان نکل کر باہر آئے ان کے لیے, اس سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں سے جن سے کل میری بات ہوئی, میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ وہ ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ ڈالیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ ڈالیں گے, گو کہ وہ اس فیصلے پر خوش نہیں ہے لیکن وہ ڈیموکریٹس ہیں اور ہلری کلنٹن کو ہی ووٹ ڈالیں گے.
بہت شکریہ عاطف, آپ نے ہمیں تفصیل طور پر بتایا, ہم آپ سے پھر بھی گفتگو کرتے رہیں گے. تو یہ تھے ہمارے ساتھی محمد عاطف جو کنونشن میں وائس آف امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں.
ریپبلکن جماعت کی جانب سے صدر کے عہدے کے لیے نامزد ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس کے دوران روس کو اکسایا ہے کہ وہ ان کی ڈیموکریٹک حریف ہلری کلنٹن کے ای میل سروس کو ہیک کریں تاکہ وہ ان لاپتہ 30,000 ای میلز کو ڈھونڈا جا سکے جو انہوں نے اس وقت بھیجی تھیں جب وہ وزیر خارجہ تھیں. اور وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے فلیڈیلفیا پینسلوینیا سے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے دوسرے روز کی مصروفیات کی رپورٹ ارسال کی ہے. تفصیل بتا رہی ہیں مدثرہ منظر.
بالٹیمور کی میئر اسٹیفنی رولنگز بلیک.
گڈ آفٹرنون ڈیلیگیٹس, آر وی ریڈی ٹو میک سم ہسٹری؟
فلیڈیلفیا کے لیے تاریخ کوئی نئی نہیں اور منگل کے روز اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا. پہلی مرتبہ امریکہ کی ایک بڑی سیاسی پارٹی نے ایک خاتون کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا. اوہایو کی ڈیموکریٹک رکن کانگریس مارسیا فج. قرارداد کے حق میں لوگ آئے کہیں اور مخالف نو, آئز جیت گئے. ڈیموکریٹس نے ریاستوں کی روایتی رول کال کے بعد کلنٹن کو نامزد کر دیا اور کنونشن ہال میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا. بعد میں ہلری نے نیو یارک میں اپنے گھر سے سیٹلائٹ کے ذریعے مندوبین کا شکریہ ادا کیا.
This is really your victory. This is really your night.
واقعتاً یہ آپ کی فتح ہے, حقیقتاً یہ آپ کی رات ہے. اس سے پہلے سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنی اہلیہ کی قابلیت بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر میں انہیں منتخب کرنے کی اپیل کی تو لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے.
I hope you'll elect her. Those of us who have more yesterdays than tomorrow tend to care more about our children and grandchildren.
مجھے امید ہے آپ انہیں منتخب کر لیں گے. آپ میں سے جو لوگ ایک طویل ماضی کے حامل ہیں وہ اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کا مزید تحفظ چاہتے ہیں, اور وجہ کہ آپ ہلری کو کیوں منتخب کریں, دنیا کے اس عظیم ملک میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آنے والے کل پر نظر رکھی ہے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بچے اور پوتے پوتیاں ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے. پارٹی کو متحد رکھنے کی کوشش میں کلنٹن کے سابق حریف برنی سینڈرز تھے, جنہوں نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ سابق وزیر خارجہ کا ساتھ دیں.
I move that all votes. All votes cast by delegates be reflected in the official record.
میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ڈیلیگیٹس نے جو ووٹ دیے ہیں وہ سب باضابطہ ریکارڈ میں ظاہر ہوں گے, اور میں اعلان کرتا ہوں کہ ہلری کلنٹن کو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا جائے، مگر پارٹی میں کافی عرصے سے موجود کشیدگی کی علامت کے طور پر سینڈرز کے درجنوں ڈیلیگیٹ اور حامی احتجاج کے طور پر کنونشن سے واک آؤٹ کر گئے اور ذرائع ابلاغ کے قریبی ٹینٹ میں خاموش احتجاج کے لیے جمع ہو گئے۔ مائیکل گروم کا تعلق اوہایو سے ہے اور وہ سینڈرز کے ڈیلیگیٹ تھے۔
They were representing that they had no voice in this democracy. They felt that they can completely shut out.
یہ اس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ اس جمہوریت میں ان کی کوئی آواز نہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر باہر کر دیا گیا ہے، ہماری جمہوریت پر کارپوریشنز کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس اختلاف کے باوجود ریاست الاباما سے کلنٹن کی ڈیلیگیٹ جینٹ بسکی کلنٹن کی نامزدگی پر بہت خوش تھیں۔
All the rights denied to blacks, all the rights denied to women, we're sort of coming full circle.
سیاہ فام لوگوں کو تمام حقوق سے محروم رکھا گیا، خواتین کو تمام حقوق سے محروم رکھا گیا، اب ہم مکمل طور پر دوبارہ ایک دائرے میں شامل ہو رہے ہیں اور مجھے ایک مکمل امریکہ نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ اس ہفتے تمام تر توجہ ڈیموکریٹس پر مرکوز تھی، تاہم ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم جاری رکھی۔ منگل کے روز نارتھ کیرولائنا میں سابق فوجیوں کے بارے میں کلنٹن کے ریکارڈ پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا،
We know how she takes care of the veterans. Just look at her invasion of Libya and her handling of
ہم جانتے ہیں وہ سابق فوجیوں کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہیں۔ آپ لیبیا پر ان کے حملے کو دیکھیے اور بنغازی کے معاملے میں انہیں دیکھیے، ایک مکمل ناکامی ہے۔ آج بدھ کے روز امریکی صدر باراک اوباما کنونشن سے خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ نائب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کے لیے ہلری کلنٹن کے ساتھی امیدوار ورجینیا کے سینیٹر ٹم کین بھی۔ ہلری کلنٹن جمعرات کو کنونشن سے خطاب کریں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ملک میں مذہبی اہم ہانگی قائم کرنے کے لیے بدھ کے روز مختلف مذاہب کے لیڈروں سے ملاقات کی۔ اولاند نے بین المذاہب ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے پیرس میں اپنے دفتر میں مذہبی عالموں کو جمع کیا۔ پیرس کی مسجد عثمہ کے ریکٹر دلیل ببو وکر کا کہنا تھا، دلیل ابوبکر کہہ رہے ہیں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم اور نفسیاتی مایوسی کا اظہار کرتا ہوں جو وہ اس دین کے نام پر کیے جانے والے گھنونے اقدام پر محسوس کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک مذہبی عبادت گاہ پر یہ حملہ، ایک پادری کا قتل جو تمام مذاہب کے لیے قابل احترام تھے، اسلام کے منافی ہے، جس کی تمام فرانسیسی مسلمان مذمت کرتے ہیں۔ فرانس کی کیتھولک برادری میں بہت سے لوگ اس وحشیانہ اقدام پر سکتے کے عالم میں ہیں جس میں ایک 19 سالہ جہادی نے، جس پر پہلے ہی دہشت گردی کے الزامات پر مقدمہ چل رہا تھا، اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ گرجا گھر میں گھس کر 86 سالہ پادری کا گلا چھری سے کاٹ ڈالا جو اس وقت ایک تقریب میں دعا کروا رہے تھے۔ حملہ آور عادل کرمچ سن 2015 کے بعد سے 2 مرتبہ دہشت گردی سے متعلق الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا اور دونوں حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے۔
ترکی کی سرحد کے قریب شام کے شہر کومشلی میں 2 بم دھماکوں میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کردش سروس کے زینا عمر بھی اس دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ دھماکہ ان کے اپارٹمنٹ سے 50 میٹر دور ہوا۔ اس دھماکے میں ان کا اپارٹمنٹ مکمل طور پر تباہ اور بیوی اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہمسائے میں رہنے والے ان کے کچھ رشتے دار لاپتہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ ملبے تلے دب گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ایک بم دھماکے کا ہدف کومشلی میں کردش انتظامیہ کی ایک عمارت تھی جہاں سیکیورٹی فورسز کا ایک ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سپاہیوں نے رواں ماہ ایک اسرائیلی ربائی کو مبینہ طور پر قتل کرنے والے ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 29 سالہ محمد جبران فقہی نامی شخص کے بارے میں پولیس کو معلوم ہوا کہ وہ مغربی کنارے کے گاؤں سرف میں روپوش ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کی رات فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں وہ دہشت گرد مارا گیا جو 1 جولائی کو ہونے والے اس حملے میں ملوث تھا جس میں ربی مائیکل مارک کو قتل کر دیا گیا تھا۔ شدت پسند گروپ الشباب نے دعویٰ کیا ہے کہ موگادیشو میں منگل کے روز خودکش بم حملے کے پیچھے صومالی پارلیمنٹ کے ایک سابق رکن تھا جو سن 2010 میں ان کی تنظیم میں شامل ہو گیا تھا۔ اپنے اندلوس ریڈیو اسٹیشن پر ایک بیان میں الشباب نے کہا کہ صلاح نو اسماعیل جو صلاح باد باغو کے نام سے بھی مشہور ہے ان بہادروں میں شامل ہے جنہوں نے ہلانے فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ امریکہ نے موگادیشو ایئرپورٹ پر ہونے والے دوہرے بم حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کے تنازع پر چین اور فلپائن کے درمیان براہ راست بات چیت کی خواہش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو بین الاقوامی عدالت کے اس مسئلے پر چین کے خلاف فیصلے کے بعد ہو رہی ہے۔ ترکی میں حکام نے امریکہ میں مقیم ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولین سے مبینہ طور پر وابستہ مزید درجنوں صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ فتح اللہ گولین مبینہ طور پر رواں ماہ ترکی میں کی گئی فوجی بغاوت کی کوشش کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم مسٹر گولین ان الزامات کو سختی سے مسترد کر چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کے ساتھ واقع امریکی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کی تجویز پر مباحثہ جاری ہے، گزشتہ جمعے کے روز صدر براک اوباما نے میکسیکو کے اپنے ہم منصب کی میزبانی کرتے ہوئے دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سرحد کے اندر میریپوسا میں واقع زمینی گودی میں سامان اور سرحد کی شمالی اور جنوبی دونوں جانب میکسیکو کے نوگالس اور ریاست ایریزونا کے نوگالس کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن ریورنڈ رینڈی میئر کا کہنا ہے کہ میکسیکو سے بہت سے لوگ سرحد کے اس پار امریکی جانب اپنے ویزے کے ساتھ خریداری یا کام کرنے آتے ہیں، لیکن طویل انتظار اور سرحد کے ساتھ بنائی گئی لمبی باڑ کے باعث سرحد پار کرنے کے سلسلے میں میکسیکو کے بہت سے باشندوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ، یہاں سرحد پر واقع اس علاقے میں تجارت اور کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور اربوں ڈالر مالیت کی صنعت حقیقتاً متاثر ہو رہی ہے۔ تاہم سرحد کی آر پار تجارت نوگالس والوں کو مسلسل اور شمال میں تقریباً 100 کلومیٹر پر واقع شہر ٹوسان کو اس سے بھی زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ٹوسان میٹرو چیمبر آف کامرس کے صدر اور سی ای او مائک وارنی سرحدی نگرانی اور تجارت کے درمیان توازن کے حق میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We want to keep bad people and bad things out of our country, but at the same time,
ہم برے لوگوں اور بری چیزوں کو اپنے ملک سے دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سرحد کے آر پار تجارت میں رکاوٹ ڈالنا بھی نہیں چاہتے۔ وارنی کہتے ہیں کہ میکسیکو کے لوگ مقامی معیشت میں اپنا بہت سا حصہ ڈالتے ہیں۔
Mexican citizens come to the Tucson area and spend about $1 billion a year in our stores, in our hotels.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو کے شہری ٹوسان کے علاقے میں آتے ہیں اور یہاں ہمارے اسٹوروں اور ہمارے ہوٹلوں میں ہر طرح کی خدمات اور مصنوعات کی خرید پر ہر سال تقریباً $1 ارب خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز وہ تعاون ہے جس کی مدد سے ٹوسان میں ہیڈ کوارٹرز یا خصوصی دفاتر قائم ہوتے ہیں جو سرحد کے آر پار مصنوعات سازی کے پروجیکٹس اور درآمدی برآمدی کاروبار میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ وارنی بعض اوقات قومی سطح کی خبروں میں سرحد کے بارے میں مسخ شدہ منظر کشی پر زچ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی پھیلاؤ اور روزگار کے مواقع میں اضافہ گفتگو کا اس طرح موضوع نہیں بنتا جس طرح منشیات پکڑے جانے کا واقعہ بنتا ہے، کیونکہ بلا شبہ ہم یہاں ایریزونا میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور ہم اس میں اضافے کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ایریزونا کے بہت سے باشندے امریکی کارکنوں کے معاوضوں میں کمی، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی بڑھتی ہوئی لاگت اور پرتشدد جرائم میں اضافے پر غیر قانونی تارکین وطن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ووٹرز امیگریشن پر پابندی کے بلوں کی تائید کر چکے ہیں، جبکہ کاروباری رہنما اس معاملے میں نرم اقدامات کے حق میں آواز اٹھا چکے ہیں۔ ایک بار پھر ٹوسان میٹرو چیمبر آف کامرس کے صدر مائک وارنی کے الفاظ، اس معاملے میں سیاست شامل ہے، اس میں تجارت اور معیشت کا بھی عمل دخل ہے، اس میں بین الاقوامی تعلقات کا عنصر بھی شامل ہے، اس لیے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور ہمیں اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وارنی کہتے ہیں کہ جب سرحد عبور کرنے کے نئے اسٹیشن مکمل ہو جائیں گے اور وہاں پورا عملہ موجود ہوگا تو دو طرفہ تجارت اور کاروبار کے پہلے سے بھی زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
खबरों के एक और बुलेटिन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं सादिया असद। एक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी खातून की जेहलम में होने वाली मौत बदस्तूर एक मुहिमा बनी हुई है। मरहूमा के शौहर का कहना है कि उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। पुलिस तहकीकात जारी हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के ज़िला जेलम में पाकिस्तानी नजाद बरतानवी खातून के मुबैना कत्ल से मुतलक वाक़े का नोटिस लेते हुए वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। बुध को वजारत दाखला से जारी होने वाले बयान के मुताबिक चौधरी निसार ने आला पुलिस अफसरान की निगरानी में फौरी और शफाफ तहकीकात कराने का कहा है। चौधरी निसार ने मजीद कहा कि इंसाफ और कानून के तकाजों की मुकम्मल पासदारी करते हुए तफ्तीश का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वाज़ेह है कि बरतानवी निजात पाकिस्तानी खातून सामिया शाहिद अपने ख़ानदान से मिलने झेलम के करीब अपने आबाई इलाके पिंडोरिया में आई हुई थीं कि 20 जून को उनकी मौत वाक़ हो गई। सामिया शाहिद के शौहर मुख्तार काजिम का इल्ज़ाम है कि उनकी अहलिया को उसके ख़ानदान के लोगों ने गैरत के नाम पर कत्ल किया, क्योंकि मुख्तार काजम के बकौल सामिया के घर वाले उसकी ख़ानदान से बाहर शादी करने पर खुश नहीं थे। मुख्तार काजम की तरफ से अपनी अहलिया के कत्ल के मुकदमे में सामिया के वालदैन, कज़न और बहन को नामज़द किया गया है। ताहम सामिया के वालिद की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा गया कि उनकी बेटी की मौत अचानक वाकया हुई, जिसकी इतला उन्होंने पुलिस को खुद दी। पुलिस का कहना है कि सामिया शायद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सूरत हाल वाजे हो सकेगी। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शरीक चेयरमैन कामरान आरिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि ख़ानदान में खवातीन के कत्ल से मुतलिक मुकदमात की तफ्तीश आसान नहीं होती।
का इजहार तो इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन काफ़ी अरसे से करती आ रही है कि हमारे लॉ में लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ऑनर किलिंग्स को इम्प्यूनिटी मिल रही है। अगर आप इस पर ज़रा गौर करें तो ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, इसमें फैमिली के अंदर जो मर्डर्स होते हैं, चाहे वो ऑनर किलिंग्स हों या ना हों, उनको प्रोसिक्यूट करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर भाई बहन को मार दे या मामू अपनी भतीजी को मार दे और उसमें उसका कम्प्लिसिटी का काफ़ी फैक्टर रहता है, तो फिर वो प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाली जो होते हैं वो उसको माफ़ कर देते हैं। ऑनर किलिंग्स में भी यही है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है।
ऐसी गैर मुसद्दका इत्तला भी सामने आई हैं कि सामिया ने अपने साबिक शौहर शकील से बाकायदा तलाक नहीं ली थी और उनकी मुख्तार काजिम से होने वाली शादी से भी सामिया के ख़ानदान के लोग खुश नहीं थे। इस मामले पर बरतानवी रुकन पार्लिमान नाज शाह ने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक ख़त लिखा है, जिसमें सामिया शाहिद को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मंगल को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने कहा है कि वो दोतरफा ताल्लुकात पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करने का इरादा रखते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के दरमियान लाउस में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के अजलास के मौके पर मुलाकात हुई है, जिसमें दोतरफा शराकत दारी को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी अहदेदार ने अपने मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहद शराकत दारी को तौसी देने का यकीन दिलाया। दोनों आला अहदेदारों ने खसूसन अफगानिस्तान के तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अफगान मसालेहती अमल के फरोग की अहमियत पर इत्तफाक किया। बयान में बताया गया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी का कहना था कि दोतरफा तावुन और इलाकाई मामलात का जायज़ा लेने के लिए वो जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करना चाहेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हालिया महीनों में तनाव का शिकार रहे हैं, ताहम दोनों मुल्कों के अहदेदार ये कहते हैं कि ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तावुन और शराकत दारी को फ़रोग देने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। بعض امریکی قانون سازوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف بیانات، F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو زیر اعانت روکے جانے اور اس کی امداد میں کمی جیسے اقدام پر پاکستان کے پارلیمان میں بھی صدائے احتجاج بلند کی جاتی رہی ہے، اور پاکستانی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی میں صف اول کے اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ کا رویہ اس کے ساتھ مناسب نہیں۔ تاہم پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ کانگریس ارکان کے بیانات امریکی انتظامیہ کی پالیسی کے عکاس نہیں، اور مختلف امور پر پاکستانی تحفظات سے اوباما انتظامیہ کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ ڈاکٹر ظفر جسپال نے جان کیری کی طرف سے جلد دورہ پاکستان کی خواہش کے بیان پر کہا کہ دونوں ملک اتحادی ہیں اور ان کے بہت سے مشترکہ مفادات ہیں جن کے لیے تعلقات کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں فروغ بھی ضروری ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تعلقات میں کشیدگی کے باوجود پاکستان کا ساتھ چھوڑنا امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔
وہ اس وقت بڑی پاور ہے، گلوبل ان کی آؤٹ لک ہے اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں۔ اس میں ایک کنٹری کو کمپلیٹلی ابینڈن کرنا، اس کو ختم کرنا، اس سے ریلیشنز ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے کافی کامن ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم ایک دوسرے کے بغیر آگے نہیں موو کر پاتے، تو لہذا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے۔ مگر دو یہ روکی روڈ ہے، مگر پاکستان اور امریکنز آپس میں ریلیشنز جو ہے مینٹین کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور میرا اپنا ویو ہے کہ دونوں طرف ریالٹی اور ریشنل ڈیمانڈ ہے کہ جی کہ یہ اپنے ریلیشنز امپروو بھی کریں۔
مبصرین یہ کہتے ہیں کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہوگی، اور وفود کے دو طرفہ تبادلوں اور بات چیت کے ذریعے غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی اور ہلری کلنٹن کے مشیر ڈین فیلڈ مین نے ہمارے ساتھی محمد عاطف سے پاک افغان اور پاکستان بھارت تعلقات پر گفتگو کی ہے، جو اس وقت فلاڈیلفیا میں موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔
فلاڈیلفیا میں جاری کنونشن کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی دوڑ کے لیے نامزد امیدوار ہلری کلنٹن کے خارجہ پالیسی سے متعلق مشیر ڈین فیلڈ مین نے کلنٹن کی ترجیحات پر بات کی۔
I would say, first of all, that because she already helped to design and implement the policy which is still being executed right now,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے میں بھی بہت حد تک کام کیا ہے، جس پر ابھی عمل درآمد جاری ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں زیادہ کچھ رد و بدل ہوگا، لیکن چونکہ وہ گزشتہ کچھ 3 سالوں سے عہدے پر ہیں، وہ ہمیشہ یہ یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے قبل ان کے پاس ضروری معلومات ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انتظامی امور سنبھالنے کے ابتدائی دنوں میں کسی قسم کا تجزیہ کریں گی، جن میں خفیہ معلومات اکٹھی کرنے اور فوجی تجزیے شامل ہوں گے۔ امریکہ کے پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہوئے ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا،
But certainly in Afghanistan she was a strong supporter of the civilian surge and what it helped to achieve, although also had wished that we could have had even greater success with it.
ہلری کلنٹن یقینی طور پر افغانستان میں شہریوں کو با اختیار بنانے کی حامی ہیں تاکہ کامیابیاں حاصل کی جا سکیں۔ پاکستان میں انہوں نے انتظامی سطح پر اسٹریٹیجک ڈائلاگ میں بھی مدد دی ہے، اور ہم مشترکہ امور پر رابطے میں ہیں جو ہم دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں۔ امریکہ کے بھارت پاکستان تعلقات اور خطے میں دہشت گردی سے لڑنے سے متعلق ان کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے بھارت میں بھی اسٹریٹیجک اور کمرشل ڈائلاگ کے ذریعے تعلقات بڑھانے میں مدد کی ہے۔ یہ تھے ہلری کلنٹن کے خارجہ پالیسی سے متعلق مشیر ڈین فیلڈمین کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور فلاڈیلفیا میں ہونے والے ڈیموکریٹ کنونشن میں بہت سے اعلیٰ امریکی عہدیدار بھی شریک ہیں۔ کانگریس رکن آندرے کارسن بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ہمارے ساتھی محمد عاطف نے ان سے بھی گفتگو کی ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔
کانگریس رکن آندرے کارسن نے فلاڈیلفیا میں ہونے والے کنونشن کے دوران ایک انٹرویو میں سن 2016 کے امریکی انتخابات کی اہمیت، داعش سے نمٹنے، مشرق وسطی میں پرتشدد انتہا پسندی اور سعودی عرب کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں موجود مسلمان جن کی آبادی لاکھوں میں ہے سیاسی عمل میں زیادہ شامل ہو رہے ہیں. وہ اہم فیصلوں، پالیسی اور قانون سازی سے متعلق فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر کانگریس رکن اینڈرے کارسن کا کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ تعلق واضح ہے. اس کے علاوہ دنیا کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے ہمارے درمیان ایک نازک اور سنجیدہ تعلق ہے. جو بات زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان دنیا تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر پرتشدد انتہا پسندی جیسے بڑھتے ہوئے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے کام کریں. یہ تھے کانگریس رکن اینڈرے کارسن کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جان ہنکلی وہ شخص ہے جس نے 35 برس قبل صدر رونلڈ ریگن کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. جان کو جلد ہی واشنگٹن کے سائیکیٹری ہسپتال سے خارج کر دیا جائے گا. امریکہ کے ڈسٹرکٹ جج نے کہا کہ 61 سالہ جان ہنکلی اب اپنے اور دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، لہذا اسے 5 اگست تک ولیمز برگ ورجینیا میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی. صدر براک اوباما کی انتظامیہ نے تشدد کے شکار وسطی امریکہ کے 3 ملکوں السلواڈور، ہونڈوراس اور گوئٹمالا کے متاثرہ افراد کی امریکہ میں غیر قانونی آمد کو روکنے کی کوششوں کا اعلان کیا ہے. صفی اول کے مواصلاتی ادارے ورائزن کمیونیکیشنز نے 4.8 ارب ڈالر کی مالیت پر انٹرنیٹ کے رہبر ادارے یاہو خریدنے کے سودے پر رضامندی کا اعلان کیا ہے. پچھلے 8 برس کے دوران حصے دار یاہو پر مالی کارکردگی بڑھانے کے معاملے پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں. اور موسمیات کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایم او نے کہا ہے کہ اس بارے میں شہادت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے تحت گرمی کی شدید لہر مسلسل آتی رہے گی. جنیوا میں ڈبلیو ایم او کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
گرمی کی جس لہر نے گزشتہ ہفتے سے مشرقی وسطی اور مشرقی امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس میں درجہ حرارت سال کے اس حصے کے اوسط درجہ حرارت سے کہیں زیادہ ہے. موسمیات کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایم او نے کہا ہے کہ جمعرات کو کویت کے شہر متربا میں درجہ حرارت 54 درجے سیلسیس تک پہنچ گیا تھا. غالباً مشرقی نصف کرے اور ایشیا میں یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا. سب سے زیادہ درجہ حرارت امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فرنس کریک ڈیتھ ویلی میں 10 جولائی 1913 کو ہوا تھا، جو 56.7 درجے سیلسیس تک پہنچا تھا، جبکہ امریکہ میں دیگر مقامات پر اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا. ڈبلیو ایم او کی ترجمان خاتون کلیئر نلس کہتی ہیں
And that's the actual temperatures. Once you factor in humidity and how it actually feels to you as a person,
یہ اصل درجہ حرارت ہے. جب آپ اس میں حبس شامل کرتے ہیں اور جو کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. چنانچہ ہم بات کر رہے ہیں 43 سے 46 درجے سیلسیس کی. وہ کہتی ہیں کہ امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک میں گرمی کی لہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ درجہ حرارت رات کو کم نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں کہ اس سے گرمی کم نہیں ہوتی اور صحت کو خطرات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر معمر لوگوں کے لیے.
Over the past 50 years, hot days, hot nights and heat waves have become more frequent. We expect
50 برس کے عرصے میں گرم دن اور گرم راتیں اور گرمی کی لہر مسلسل رہی ہے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایسا اس صدی میں آگے جا کر اور زیادہ تسلسل سے ہوگا، اور ایسا ظاہر ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. موسمیات کی عالمی تنظیم نے گزشتہ برس سے ایک مطالعہ کروایا تھا جس سے ظاہر ہوا تھا کہ گزشتہ 5 برسوں میں موسموں میں شدت ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ تھا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
جمال محمد البداوی ایک مفرور ہے جو اکتوبر سن 2000 میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز یو ایس ایس کول پر حملے میں مطلوب ہے. وہ جہاز اس وقت جمہوریہ یمن کی بندرگاہ عدن پر لنگر انداز تھا. یمنی نسل کا البداوی پستہ قد ہے. اس کا قد 5 فٹ 5 انچ، بال کالے اور آنکھیں سیاہی مائل، اور وزن تقریباً 175 پاؤنڈ ہے. اس کی عمر 48 سال ہے اور وہ ابو عبد الرحمن العدنی اور جمال محمد احمد کے نام سے بھی معروف ہے. امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس کول پر اس حملے کے نتیجے میں 17 امریکی ملاح ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے اور دوسری کارروائیوں کی بنا پر البداوی پر قتل، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کرنے کی سازش کرنے، دہشت گرد گروپس کو ساز و سامان کی فراہمی میں مدد دینے اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اپریل سن 2003 میں جب وہ فرار ہوا تو اس وقت یمنی حکام نے اسے اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا۔ اگلے سال اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا، لیکن وہ فروری سن 2006 میں دوبارہ فرار ہو گیا۔ ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کے لیے جن کے نتیجے میں البداوی کی گرفتاری یا اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکے، $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے کے ریجنل سیکیورٹی آفس اور اس ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں یا اس ای میل پر یہ اطلاعات بھیج دیں rfj@state.gov۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
لوکل پروڈکٹ نامی ڈینور کی ایک مقامی ڈسپنسری میں چرس فروخت ہو رہی ہے۔
This has a little bit more of a piney. Some have citrusy smells.
جیسے اس میں سنوبر کی سی خوشبو ہے، کچھ اقسام مالٹے کی سی کھٹی خوشبو رکھتی ہیں۔
یہ فروخت اب اس ریاست میں قانونی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ لائسنس یافتہ بھنگ کے کاروبار کسی علاقے میں اچھے پڑوسی ثابت ہو سکتے ہیں۔
یہ کسی بھی دوسرے کاروبار کی طرح ہیں جب تک یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔
لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے والے اس انڈر کور آفیسر کا کہنا ہے کہ بھنگ اگانے والے کچھ لوگ قانون توڑ رہے ہیں۔
That's what we get inundated with. There are phone calls from our citizens about people growing marijuana next door.
ہمیں لوگوں کی جانب سے فون کالز آتی ہیں کہ ان کے ہمسائے چرس اگا رہے ہیں اور اس کی بدبو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
وفاقی اعداد و شمار کے مطابق کولوراڈو میں ہر 7 میں سے ایک بالغ چرس کا استعمال کرتا ہے، جہاں اکثر نشہ کرنے والے قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کمانڈر کے مطابق ان کی ٹاسک فورس کو عوامی مقامات پر غیر قانونی طور پر بھنگ نوشی، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے، نو عمر افراد کو فروخت کرنے اور اسے ریاست سے باہر فروخت کرنے والوں کی جانب سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ چرس رکھنے یا تقسیم کرنے پر ہونے والی گرفتاریوں میں ان کی فروخت کی قانونی اجازت کے بعد سے تقریباً نصف کمی ہوئی ہے۔ جہاں تک جرائم کی شرح کی بات ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موجودہ اور سابق قانون نافذ کرنے والے افسران، ججوں اور پروسیکیوٹرز کے ایک ادارے نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام منشیات کو قانونی قرار دے۔
Does it seem fair that for a low-level drug crime, possession, distribution, that you would be incarcerated for...
کیا یہ انصاف ہے کہ منشیات رکھنے یا اس کی تقسیم کی ہلکی نوعیت کے جرم میں لوگ عشروں تک جیل کی سزا کاٹیں؟
کولوراڈو کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک سابق افسر جیسن تھامس لا انفورسمنٹ اگینسٹ پروہیبیشن نامی ایک گروپ کے ترجمان ہیں۔ ان کا خواب ایک ایسی قوم کا ہے جہاں ایک دن کچھ منشیات تو بلا روک ٹوک فروخت ہوں گی جبکہ دوسری مناسب پابندیوں کے ساتھ۔
We're not going to do away with our pharmacies. Yeah, it's not... The system's not going to go to just like a full recreational...
یہ نہیں کہ فارمیسیز کے نظام یا ان کے کردار کو ختم کر دیا جائے یا ہر نشے کی تفریح استعمال کرنے کے لیے کھلی اجازت دے دی جائے۔ ہر نشے کا کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہوگا اور کوکین کو چرس سے مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا، طبی بھی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی۔
Treat cocaine differently from marijuana.
ریاستی جرائم کے اعداد و شمار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھنگ کے استعمال کی قانونی اجازت ملنے سے ابتری پھیل جانے کے جو خدشات تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے۔
The big boogeyman, you know, we've opened the closet door and no one's in there.
ہم نے الماری کھول لی اور اندر سے کوئی بھوت نہیں نکلا۔
اس وقت درجنوں ریاستیں کولاراڈو کی صورتحال کو بغور دیکھ رہی ہیں جہاں پر سرگرم کارکن چرس کے استعمال کو جائز بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. ہم بات کر رہے تھے بالی ووڈ کی سن 2016 کی اب تک کی 10 بہترین فلموں کی. اس فہرست میں چھٹا نمبر ہے فلم باغی کا.
ہائے آئی ایم سیا. میں تو پیدا ہی ریبیل ہوئی تھی, پھر اس سے ملی رونی, وہ بھی باغی. دھماکہ تو ہونا ہی تھا.
35 کروڑ روپے میں بننے والی اس فلم نے 120 کروڑ روپے کمائے. ٹائیگر شیروف اور شردا کپور نے مرکزی کردار ادا کیا.
تجھے اپنے نینوں سے بانڈ چلا رہا ہے نا, وہ مجھ پہ کام نہیں کرے گا, اپنی لمٹ میں رہ.
اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے.
ٹائیگر نے اس فلم کے لیے سخت محنت کی اور سٹنٹس کے لیے باقاعدہ کلاسز لیں. یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر نے اس فلم میں بعض ایسے سٹنٹس کیے جو پہلے کبھی کسی فلم میں نہیں کیے گئے. یہ فلم 29 اپریل سن 2016 کو ریلیز ہوئی.
دھیمی دھیمی ہوا تیری اڑنے لگی, ہستی میری او خوشبو خوشبو مہکا عشق, ڈوبا ڈوب کا گہرا عشق.
نیرچا, یہ فلم آتی ہے 5 نمبر پر. 20 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ بننے والی اس فلم نے 135 کروڑ روپے کمائے. مرکزی کردار ادا کیا سونم کپور نے, جبکہ شبانہ آزمی بھی اس فلم کا حصہ تھیں. یہ فلم 19 فروری کو ریلیز ہوئی تھی. اس طرح یہ فلم فیمیل لیڈ رول کے ساتھ 100 کروڑ سے زیادہ بنانے والی فلموں میں شامل ہو گئی.
اس کو پلیز چپ کرا یار, کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے؟
دماغ خراب ہے تمہیں, گھر پہ نہیں پاگل خانے میں رہنا چاہیے.
بیسٹ ہے نا, تب تو تمہارا راستہ صاف.
ایک میری مری بھی فوٹو لے.
نارملی میری فیملی ایسے بیہیو نہیں کرتی. کریکشن, میری فیملی پبلک میں ایسے بیہیو نہیں کرتی.
شبی ہیپی, تمہاری فیملی تو ہے.
اس سلسلے کی اگلی اور چوتھے نمبر پر آنے والی فلم ہے کپور اینڈ سنز, جو 35 کروڑ میں بنی اور اس نے کمائے 152 کروڑ. مرکزی کردار فواد خان, سدھارتھ ملہوترا, عالیہ بھٹ, رتنا پاٹھک اور رجت کپور نے ادا کیے. یہ فلم 18 مارچ سن 2016 کو ریلیز ہوئی.
مائی سیلف بٹوک پٹیل, لندن سٹی کا سب سے لکی پاپا, کیونکہ میرے پاس ہے 3 سنسکاری بیٹیاں, لیکن میں اس دنیا کا پہلا اور آخری باپ ہوں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروانا چاہتا.
I have a boyfriend.
What?
ہاؤس فل 3 آتی ہے 3 نمبر پر. 65 کروڑ کی لاگت کے ساتھ اس فلم نے 169 کروڑ روپے کمائے. اس کامیڈی فلم میں اکشے کمار, ابھیشیک بچن, رتیش دیشمکھ, جیکولین فرنانڈیز, نرگس فخری اور لیزا نے مرکزی کردار ادا کیے. یہ فلم 3 جون کو ریلیز ہوئی.
تنو اتنا میں پیار کراں, تو جاوے جے مینو چھڑ کے, موت دا انتظار کراں.
دوسرے نمبر پر آتی ہے اکشے ہی کی فلم ایئر لفٹ. 30 کروڑ روپے میں بننے والی اس فلم نے 231 کروڑ روپے کمائے. یہ فلم 22 جنوری کو ریلیز ہوئی.
نہ وہ آنکھیں روحانی کہیں, نہ وہ چہرہ نورانی کہیں, کہیں دل والی باتیں بھی نہ وہ سجری جوانی کہیں.
اور پہلے نمبر پر ہے سلمان کی سلطان.
گھومے تھارے جیسا نہ کوئی, نہ تو ہنسنا رومانی کہیں,
70 करोड़ रुपए में बनने वाली इस फिल्म ने अब तक कमाए हैं 534 करोड़ रुपए। यशराज बैनर्स तले बनने वाली इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा ने मरकजी किरदार अदा किए हैं।
जग घूमे आधार है साना कोई, जग घूमे आधार है साना कोई।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिर अहमद। हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमारे ही हाथों खतरात का शिकार है। बात अजीब सी है मगर सच्ची है, क्योंकि बदलती माहौलियात, मौसमों के मिजाज, पानियों की तगयानी सब मामूल से बढ़कर नज़र आने लगी है और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर पूरी तरह असरअंदाज हो रही है। हम फौरी सामने आने वाले असरात को तो देख सकते हैं और उन पर तशवीश भी है, मगर जिस जानिब तवज्जो कम है वो ये कि माहौलियाती तब्दीली बीमारियों के फैलाव का बायस बन रही है। और ऐसा दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, बाकी दुनिया किसी न किसी तौर मुतासिर हो ही जाती है। एक हालिया रिपोर्ट में मगरबी अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि वहाँ की इंतहाई गर्म और मरतूब आबो हवा मच्छरों के पलने में इंतहाई मददगार होती है और यूँ मलेरिया के असबाब बहुत आसानी से पैदा हो जाते हैं। बारिशें बहुत होती हैं और गढ़ों में भरा पानी मच्छरों की अफजाइश का बेहतरीन जरिया बन जाता है और अपनी दो माह की जिंदगी में ये मच्छर इंसानों को मलेरिया का तोहफा दे जाते हैं। जरीदे नेचर क्लाइमेट चेंज में आने बामले के काम के नतायज शाया हुए हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे तब उन्होंने मच्छरों के बारे में तहकीक की थी। वो कहते हैं,
I was spending a lot of time out there looking for larvae, catching adult mosquitoes, identifying those mosquitoes.
मैंने मच्छरों के लार्वे की तलाश में बड़ा वक्त सर्व किया, मच्छर पकड़े, उनकी किस्में अलग अलग की, फिर ये देखा कि आया वो मलेरिया की जरासीम रखते थे या नहीं। उन्होंने उस माहौल का भी पता लगाया जिसमें मच्छर पलते हैं। मामूली कहते हैं,
increasing temperature effects that are being seen in West Africa combined with a reduction in rainfall.
مغربی افریقہ میں اب درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں میں کمی بظاہر ایک مخالف سمت میں اثر کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیریسا یمانا کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے ایسے ماڈل بنائے جو بتا سکیں کہ مغربی افریقہ میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کیا عوامل کار فرما ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ملیریا کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، بارش مچھروں کی افزائش میں کیا عمل دخل رکھتی ہے، درجہ حرارت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ درجہ حرارت بڑھے تو بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ملیریا کے لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس خطے میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، تو جوں کی توں صورتحال بھی کبھی کبھار فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگرچہ ابھی ابتدا ہے مگر جلد ہی وہ لوگ جو ملیریا کی کثرت کے علاقوں میں رہتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ میں ماحول کے عمل دخل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکیں گے اور پھر سد باب بھی آسان ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے ایک تہائی خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں این آئی ایچ یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف اور انجینئر تھے آڈریس ریگس۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔